کیا بات ہے, کوئی گھڑی وڑی؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق, أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
میرے پیارے شیخ, میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی کے دل میں نیک گمان ڈال دے, جب کسی کے دل میں نیک گمان ڈال دے اور وہ کچھ تعریفی کلمات کہے, تو فرمایا اپنے کو ایسا مت سمجھو, اپنے کو ایسا سمجھو مت, یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ گمان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے دل میں ڈال دیتے ہیں, لیکن اپنے کو ایسا سمجھو مت کہ میں ایسا ہوں, کیونکہ قیمت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. علامہ سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اور حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. یہاں کے عیش کا بھی کوئی اعتبار نہیں, اگر شامی کباب بریانی کھاتا ہے بادشاہ بھی بن جاتا ہے, اور ایم این اے بن گیا, لیڈر بن گیا, ناظم بن گیا, مال و دولت ہے, مربع زمینیں ہیں, تو یہ نعمت تو ہے, لیکن جب ایک دن دنیا سے جائے گا ان میں سے کیا چیزیں لے کر جائے گا, کوئی بھی چیز لے کر نہ جائے گا. اس لیے یہاں کے, اور اگر کوئی غم آ گیا, کوئی تکلیف آ گئی, تو وہ تکلیف بھی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے, جیسا کہ غم عارضی تکلیف بھی عارضی ہوتی ہے, یہاں کی خوشی بھی عارضی ہوتی ہے اور یہاں کا غم بھی عارضی ہے. اس لیے کیا فرمایا, حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے, مسافر ہیں. اس لیے میرے پیارے شیخ اور مرشد سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت جب کسی مالدار کا انتقال ہوتا ہے تو کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ اس کی اتنی مربع زمینیں تھیں, یا اس کے پاس تین لینڈ کروزر گاڑیاں تھیں, یا یہ صبح سے لے کر رات تک اتنا کام کر کے اتنا پیسہ کماتا تھا, اور اتنے اس کے پاس بینک اکاؤنٹ تھے, اتنا مال اور دولت تھا, کوئی اس کا تذکرہ نہیں کرتا. بلکہ کیا کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ تہجد گزار تھا, وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تھے, اپنا جو مال تھا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو عالم حافظ بنایا تھا, علماء کے اکرام اور عزت کیا کرتے تھے, اللہ والوں سے محبت کیا کرتے تھے. تو حضرت یہ کیا بات ہے کہ ساری زندگی جو محنت اور کمائی کرتا ہے اس کمائی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کر عشاء تک دکان پر بیٹھ کر روزانہ ایک لاکھ روپیہ کماتا ہے, اس کا کوئی تذکرہ مرنے کے بعد نہیں کرتا. یہ سوال کس نے کیا؟ ایک جنازے میں میرے مرشد تشریف لے گئے تھے وہاں پر, تو حضرت نے فرمایا, مسکرا کر فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے جب ملک بدلتا ہے کرنسی بدل جاتی ہے, ملک بدلتا ہے کرنسی بدل جاتی ہے. جب بہاولپور کا کوئی آدمی, پاکستان کا رہنے والا کوئی شخص جب سعودی عرب میں عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو جناح صاحب والا نوٹ نہیں دکھاتا, کہ یہ نہیں کہتا کہ لاؤ جی مجھے ٹیلی فون کا کارڈ دے دو یا مجھے برگر دے دو یا مجھ کو کھانا دے دو یا ٹیکسی ڈرائیور کو وہ روپیہ پیسہ نہیں دیتا, بلکہ وہاں پر ریال چلتا ہے, وہاں پاکستانی روپیہ نہیں چلتا, وہاں ریال چلتا ہے. کیوں؟ ملک بدل گیا, کرنسی بدل گئی, ملک بدل گیا, کرنسی بدل گئی. فرمایا اسی طرح سے جب ہم اس فانی دنیا سے, اس دار دنیا سے, دنیا کے گھر سے آخرت کے گھر کو جاتے ہیں تو وہاں کی کرنسی شامی کباب اور بریانی نہیں ہے, وہاں کا لباس یہ کرنسی نہیں ہے, یہ مربع زمینیں وہاں کی کرنسی نہیں ہے میرے دوستو, یہ دس دس بچے پیدا کرنا یہ وہاں کی کرنسی نہیں ہے, لینڈ کروزر گاڑیاں, فیکٹریاں اور شوگر ملے ہونا یہ وہاں کی کرنسی نہیں ہے, بلکہ وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ کیا اللہ کا نام لیا, کون سا علم سیکھا, کیا اللہ کی فرما برداری کی, کتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا, کیا قرآن مجید کی تلاوت کی, کیا اللہ والوں سے محبت کی, کیا علماء کا ادب کیا, کیا ماں باپ کی خدمت کی, بیوی کی خطاؤں کو معاف کیا, کتنا سنتوں پر عمل کیا, ملک بدل گیا, کرنسی بدل گئی. وہاں کی کرنسی یہ چیز ہے میرے دوست. وہاں پر کوئی فرشتوں کو یہ تھوڑی بولے گا, وہ تو مینو جاندا نہیں ہے, میں چودھری ہاں چودھری مونچھوں کو تاؤ دے کر بول رہا ہے, تو جب فرشتے نے اگر تاؤ دیا نا تو ساری مونچھوں کا تاؤ نیچے رہ جائے گا. اسی لیے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من طول شاربہ لم ین شفاعتی, جو بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. ولم یرد علی حوضی, میرے حوض کوثر پر اس کو آنے نہیں دیا جائے گا. اور جب قبر میں جائے گا تو جب فرشتے منکر نکیر اس سے سوال جواب پوچھنے آئیں گے تین سوال, تو وہ حالت غضب میں آئیں گے. اور چوتھی بات کیا, ولہم عذاب الیم, اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا. یعنی کس پر؟ بڑی مونچھیں رکھنے والے پر. اب وہ مونچھوں کو تاؤ دے کر اور دیسی گھی لگا کر اور کھیوں مونچھوں کو کھڑا کر دیا. اور میرے استاد تھے جو ہمیں اسکول میں انگریزی پڑھایا کرتے تھے, لیکن بہت نیک آدمی تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم شرارتیں کبھی کرتے نا, وہ کہتے ہوئے دیکھو میں تمہیں ایسا سیدھا کر دوں, پہلے پولیس انسپکٹر تھے وہ, کہتے ہیں میں تھانے دار تھا اور میں نے بڑے بڑے مجرموں کو ٹھیک کر دیا جو مونچھوں کو تاؤ دے کر اس پر لیمو رکھا کرتے تھے, مونچھوں کو تاؤ دے کر اس پر لیمو رکھا کرتے تھے, تو میں نے تو ان کو ٹھیک کر دیا. تم کیا ہو, ہم چھوٹے تھے ڈر جاتے تھے. تو یہ بڑی بڑی مونچھیں اس کو تاؤ دے کر اور دیسی گھی لگا کر اور اس کو مروڑ رہے ہیں جو مونچھیں, تو میرے دوستو یہ مونچھیں تو ہماری کام نہیں آئیں گی, کیونکہ آپ فرما رہے ہیں اے میرے امتی تو کس بات پر زندہ ہے, میری شفاعت پر زندہ ہے نا, تو جو بڑی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. اور بڑی مونچھیں کیا چیز ہے؟ بڑی مونچھیں وہ نہیں ہے جو پانی کے گلاس میں چلی جائیں, پانی میں آ جائے وہ بڑی مونچھیں نہیں ہے, جو منہ میں آ جائے وہ بڑی مونچھیں نہیں ہے, جو کھانے میں آ جائے وہ بڑی مونچھیں نہیں ہے, بلکہ بڑی مونچھیں وہ ہیں جو شفت علیا کا طرف آخر, اوپر والے ہونٹ کا یہ کنارہ, اوپر والے ہونٹ کا یہ کنارہ, اوپر والے ہونٹ کا یہ کنارہ, اس کنارے پر جو مونچھ آ جائے گی یہ مونچھ بڑی 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 آتی ہے, یہ بڑی مونچھ ہے میرے دوستو. اگر بڑی اگر مونچھیں رکھی, یہ کنارہ کھول دیا اور یہاں تک نکال کے سائیکل کے ہینڈل کی طرح مونچھیں بنا لی, تو مولوی کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ جائز در جائے, لیکن سنت طریقہ یہ نہیں ہے. یہ جائز در جائے, سنت طریقہ کیا ہے؟ مونچھوں کے متعلق کہ مونچھوں کو بالکل قینچی سے باریک کر دے. اصل مونچھوں کی سنت یہ ہے. یہ جو مونچھیں رکھنا, کنارہ کھول کے رکھنا, یہ جائز درجہ ہے کہ کس نے کسی ضرورت کی وجہ سے رکھی. جیسے چھوٹے لڑکے ہیں ان کو مونچھیں کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, جن کی داڑھی نہ آئی ہو ان کو مونچھیں کاٹنے کی اجازت منع کیا ہے, وہ مونچھیں رکھے لیکن کنارے کو کھلا رکھے, اور جن کی داڑھی نکل آئے بڑی بڑی, اب وہ مونچھوں کو بالکل باریک کر دے قینچی سے. یہ ہے صحیح مونچھوں کی سنت میرے دوستو. اب اگر ہم مونچھوں کو تاؤ دے دے کر اور مروڑ مروڑ کر لوگوں کو ڈراتے نا ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ کر تاکہ ہمارا روب ہو جائے, تو میرے دوستو روب مونچھوں میں نہیں ہے, روب مونچھوں میں نہیں ہے, مردانگی مونچھوں میں نہیں ہے. کیا کہتے ہیں کہ مونچھ نہیں تے کچھ نہیں, مونچھ نہیں تے کچھ نہیں. میرے پیارے شیخ اللہ تعالیٰ ان کو جگہ خیر عطا فرمائے, فرماتے ہیں غلط بولتے ہو, سنت نہیں تو کچھ نہیں. ہماری قیمت مونچھوں سے تھوڑی لگتی ہے. یہ بڑی مونچھ والا آیا, بڑی مونچھ والا, انہوں نے کہا ارے حضرت صاحب آئے, حضرت صاحب دعاؤں میں یاد رکھنا. کیوں جی؟ مچھڑ خان آ گئے. مچھڑ خان کیا مونچھ والوں سے دعا کرواتا ہے؟ مونچھ والوں سے دعا کرائے گا؟ بیمار ہوگا بیمار دعا کرائے گا, کسی کی ماں مر جائے گی تو اپنی ماں کی دعا کیا مونچھ والے سے کرائے گا؟ نہیں میرے دوستوں, مونچھ والے کے لیے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص خلاف سنت زندگی گزار رہا ہے, اس لیے ہماری قیمت کس چیز سے لگے گی؟ ہماری قیمت اللہ تعالیٰ کی اس فرما برداری سے لگے گی, اس عمل سے لگے گی جس سے ہمارا محبوب اور پالنے والا خوش ہو جائے گا, جس سے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے خوش ہو جائیں گے اس چیز سے ہماری قیمت لگے گی. بینک بیلنس سے, موبائل سے, ایئر کنڈیشن سے اور مخلوق کے تعریف کرنے سے ہماری قیمت نہیں لگے گی. کوئی القاب اور آداب لگاتا ہے اور کہتا ہے فلاں فلاں فلاں, لیکن اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے, تو میرے دوستو کیا قیمت لگے گی ہماری؟ اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے, سارا جہاں اس سے ناراض ہو جائے لیکن اللہ اس سے راضی ہے, قیمت اس کی ہے نا کہ؟ یہ اردو مشکل تو نہیں ہے؟ بہاولپور کے لوگ اتنی اردو تو سمجھتے ہیں نا, تو پتہ چلا ہماری قیمت میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی رضا اور فرما برداری سے لگے گی. اس لیے جب کوئی تعریف کرے تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھے, یہی کہے ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. مسافر ہے, ایک ضروری بات عرض کر دوں, مسجد میں سب بنانے کا طریقہ, سب بنانے کا طریقہ ہے, جو پہلا آدمی آئے وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو اور جو دوسرا آدمی آئے گا وہ دائیں طرف کھڑا ہوگا سجدے پاسے, اور جو تیسرا آدمی آئے گا وہ بائیں طرف کھبے پاسے جائے گا, چوتھا سجدے کھبے سجدے کھبے سجدے کھبے, لیفٹ رائٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ کرتا رہے گا. عجیب ہے یہ لیفٹ رائٹ سکھایا, حالانکہ رائٹ لیفٹ ہونا چاہیے, سیدھا تو مقدم ہے. اب کیا کہتے ہیں, لیڈیز اینڈ جینٹس, لیڈیز اینڈ جینٹل مین, خواتین و حضرات, تو پتہ چلا ان کے دماغ پر خواتین سوار ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کلام کیسے ہے, مومنین والمومناتی, مومنین کو مقدم کیا مومنات کو مؤخر کیا, یہ کلام اللہ کا طریقہ یہ ہے. ہونا کیا چاہیے, جینٹل مین اینڈ لیڈیز, حضرات و خواتین, یہ طریقہ تھا کلام اللہ کا. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں, لیڈیز اینڈ جینٹل مین, خواتین و حضرات, تو پتہ چلا یہ سنت کے یہ طریقہ کلام اللہ کے اور اسلوب کلام کے خلاف ہے یہ طریقہ. پتہ کیا کہ حضرات و خواتین, یہ طریقہ ہے میرے دوستو. تو سجے کھبے, سیدھے ہاتھ پہ آئے الٹے ہاتھ پہ جائے, اور سیدھے ہاتھ پہ جو صف میں سیدھے ہاتھ کی طرف ہوگا امام کے سیدھے ہاتھ پہ, اس کی فضیلت زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی صف کو برابر کرنے کے لیے الٹی طرف جاتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. مفتی حضرات علماء تشریف فرمائے, اب سارے لوگ سیدھے ہاتھ کی طرف چلے جائیں, جی بڑی فضیلت کی بات ہے, بے شک سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہونا فضیلت کی بات ہے, لیکن وہ شخص جو مسئلے پر عمل کرتے ہوئے الٹے ہاتھ کی طرف جا کر کے سب برابر ہو جائے جو کھڑا ہوگا اس کو ڈبل ثواب ملے گا, دگنا ثواب ملے گا. کیوں حضرت مفتی صاحب؟ تو اس لیے میرے دوستو صف بندی کے اندر اہتمام کرے, ایسا نہیں دیکھے. ہمارے یہاں تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اگر نماز کھڑی ہوئی ہے جب مسجد میں آئے تو دوڑ کرنا ہے, بلکہ اپنی درمیانی رفتار سے چلتا ہوا ہے, یہ مسئلہ ہے. لیکن اگر امام نماز میں کھڑا ہو تو مسجد میں دوڑ شروع ہو جاتی ہے, اور اگر امام رکوع میں چلا جائے تب تو گجراوالا تو کیا مسجد میں میراتھن ریس شروع ہو جاتی ہے. اب میرا تھم نیس کہاں مسجد میں شروع ہے. ہر آدمی دو نالوں وہیں سے اللہ اوپر کہہ کے وہیں سے مسجد رکو دور بھاگتا ہے وہاں ہاتھ اللہ اوپر کہہ کے چلتا ہوا صف میں آ جاتا ہے میرے. اور پھر اس میں کئی قباحتیں ہیں, اس کا طریقہ سیکھ لے. مقصد میرا یہ ہے کہ میں بتانا آپ اس کی فکر اور اہتمام کریں, آپ سیکھیں کہ نماز میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے. چلو پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ اجر ہم کو بھی مل جائے. طریقہ یہ ہے کہ آرام سے چلتا ہوا ہے اپنی درمیانی رفتار سے, اگر رکعت چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے. اب فکر جی رکعت چھوٹ رہی ہے, اچھا جناب اگر آپ کو رکعت کی اتنی اہمیت تھی تو پہلے سے کیوں نہیں آ کے بیٹھے. ہونا کیا چاہیے کہ پہلے سے آ کر بیٹھے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, رجل قلبہ معلق فی المساجد, وہ شخص جو اپنی دکان پہ بیٹھا ہے لیکن اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے کہ جیسے ہی مؤذن کی اذان کی آواز آئے گی میں سب سے اوپر میں جا کر مسجد میں بیٹھوں گا, تو ایسے شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. اب یہ بیٹھا بازار میں ہے, اللہ اکبر, گاہکوں کو لین دین کر رہا ہے لیکن اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے میرے دوستو, تو اس کو قیامت کے دن اس کا سایہ ملے گا. اور ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہے لیکن اس کا دل بازار میں اٹکا ہوا ہے, ذرا سوچ لیں کیا قیمت ہے اس کی. اس لیے میرے شیخ کیا فرماتے ہیں, ہے وطن میں مگر, ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے, ہے وطن میں مگر دل, جسم یعنی وطن میں ہے نا, ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے. اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن, اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن, شہر محبوب ہو جہاں بھی کہیں, شہر محبوب ہو جہاں بھی کہیں, عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. شہر محبوب ہو جہاں بھی کہیں, عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن, پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں, پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں, کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن. دل تڑپتا ہے میرا سینے میں, دل تڑپتا ہے, یہ بھی میرے مرشد کے اشارے ہیں جو پہلے پیش کیے وہ بھی میرے شیخ کے, دل تڑپتا ہے میرا سینے میں, ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں. یہ ہائے کا مزہ دیکھا, کیسا مزہ ہے ہائے میں, یعنی تڑپ. جس اس کا پاکستان میں, بہاولپور میں, کراچی میں ہے لیکن اس کا دل مدینہ شریف میں اٹکا ہوا ہے. دل تڑپتا ہے میرا سینے میں, ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں, اور دل جس کا نہ ہو مدینے میں, دل جس کا نہ ہو مدینے میں, اس کا جینا ہے کوئی جینے میں. ایک شخص مدینہ شریف میں کرائے بہاولپور میں رہتا ہے, اس کا دل مدینہ شریف میں ہے, یہ شخص اچھا ہے اس شخص سے جو مدینہ شریف میں رہتا ہے لیکن اس کا دل پاکستان میں اٹکا ہوا ہے. یہاں رہے مجبور ہے, ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر. یعنی کیا, پیسہ نہیں ہے, عمرے پہ جا نہیں سکتا, پیسہ نہیں ہے حج نہیں کر سکتا, ہر وقت روتا رہتا ہے کہ اللہ کاش میں تیرا گھر دیکھ لیتا, کاش تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو دیکھ لیتا. تو میرے دوستو یہ شخص جو مدینہ شریف نہیں گیا لیکن اپنے وطن پہ رہ کر ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہے, یہ اس شخص سے افضل ہے جو مدینہ شریف میں روزہ مبارک کے سامنے کھڑا ہو کر آنسو سے روتا ہے, اشک باری کرتا ہے, آہوزاری کرتا ہے, بے قراری کرتا ہے لیکن اپنی داڑھی کو منڈواتا ہے. یہ شخص افضل ہے جو اپنے وطن میں رہ کر داڑھی رکھتا ہے, سنتوں پر عمل کرتا ہے لیکن مجبور ہے مدینہ شریف نہیں جا سکتا, اور وہ مدینہ شریف میں روزہ مبارک پر کھڑا ہو کر زاروں قطار ہو رہا ہے لیکن اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. یا داڑھی ہے لیکن نابالغ ہے. نابالغ کی شادی ہوتی ہے بھائی؟ نہیں ہوتی نا. تو نابالغ جس کی داڑھی بھی نابالغ ہوگی اس کی روحانی شادی کیسے ہوگی؟ کہیں گے لو جی مولوی صاحب داڑھی بھی نابالغ ہوتی ہے. جی جناب, ہر چیز جب اپنی حد کو پہنچتی ہے اسی کو تو بلوغ بولتے ہیں. بلوغ مانے بالغ ہونے کے معنی تو پہنچنے کے ہیں, اور داڑھی کی بلوغت کیا ہے کہ ایک مٹھی ہو جائے, اور مٹھی کس کی ہو؟ اپنی ہو, حجام کی نہ ہو, اور حجام دے پتر بھی نہ ہو, اور اپنی بیوی کی بھی نہ ہو. میرے پیارے شیخ سمجھاتے ہیں اپنی مٹھی ہو, کیونکہ داڑھی اپنی مٹھی اپنی اپنی مٹھی میں رکھے. جی حجام سے میں باتیں کر رہا تھا, اس نے ٹی وی چلایا ہوا تھا, اس میں کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا, ذرا مجھے خیال نہیں رہا داڑھی چھوٹی ہو گئی. بھائی اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں رکھے. اندر مسجد میں جگہ موجود ہے, آپ حضرات اندر تشریف جائیے, اندر جگہ موجود ہے ماشاءاللہ, خوب دائیں اور بائیں خوب جگہ ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستو, اب وہ آدمی مسجد میں آتا ہے, امام پہنچ گیا رکوع میں, تو کیا طے کرے؟ آرام سے چل کے آئے اور پھر آ کر صف میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر پہلے ہاتھ باندھے, ایک لمحے کے لیے کھڑا رہے, پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں پکڑ نا بھائی, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, دور سے کھڑ کے آئے اللہ اکبر کہہ کر پہنچ گئے, اور یا اگر وہاں کر کھڑے بھی ہوئے اللہ اکبر کہہ کے, یعنی آدھی اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں. اس کا قیام نہیں ہوا, کھڑا نہیں ہوا, اور قیام فرض ہے, فرض چھوٹ جائے تو نماز کیسے ہوگی, رکعت کیسے ہوگی اس کی؟ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اور وضاحت سے امام صاحب سے سیکھ لیجئے گا, میں نے مختصراً پیش کر دیا, سمجھ آ گیا نا؟ لہذا کیسا ہے, اللہ اکبر کہہ کر پہلے کھڑا ہو, پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے. اگر امام رکوع سے کھڑا ہو گیا تو رکعت لوٹا لے. سمجھ آ گیا نہیں بات بھائی؟ اس لیے اس چیز کا خیال کریں. تو صف بندی کا طریقہ کیا ہوا کہ دونوں طرف سے صف کو برابر کریں, اور اگر امام رکوع میں ہے اگلی صف میں جگہ خالی ہے پیچھے صف میں نہ کھڑا ہو, پہلے صف کو جا کر مکمل کریں. ٹھیک ہے بھائی, یہ چند ضروری باتیں پیش کر دی. دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا, ایک ہزار رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا. اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سب سنت پڑھی نوافل نہیں پڑھے, لیکن کیوں اس لالچ میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کی کوئی بات سن لیں گے, اس لالچ میں بیٹھ گئے. اب کتنے مسائل سیکھ لیے, ایک مسئلہ سیکھ لینا ایک ہزار رکعت نفل سے زیادہ ثواب, اوابین چھ رکعت پڑھتا یا ہزاروں رکعت کا ثواب مل گیا. اس لیے تو کہا کہ یہ جو علم کی نعمت ہے بڑی عظیم شان نعمت ہے. تو میرے پیارے دوستو, میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, نماز کتنے بجے آپ کے یہاں؟ سوا آٹھ پچیس پر, آٹھ پچیس پر. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس بچے کے جو ناف ہوتی ہے اس کی ناف سے ماں کی ناف میں ایک نالی لگا دی جاتی ہے جس کو اول نال بولتے ہیں, اور جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے دائی اس نال کو کاٹتی ہے. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, کہ وہ اللہ تعالی نے ماں کے پیٹ میں چونکہ اس کی غذا ماں کا گندا خون اور حیض ہوتا ہے, اس وجہ سے اللہ تعالی نے ناف سے ناف میں ایک نالی لگا دی. وہ غذا اس کو منہ سے نہیں کھلائی, کیونکہ دنیا میں غذا کا قاعدہ ہے کہ منہ سے کھلائی جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جو غذا دی وہ ناف سے ناف لگا کر, نالی لگا کر ناف سے ناف کے ذریعے اس کی تربیت کی. کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ دنیا میں آ کر ہمارا نام لے گا, تو اس کے منہ کو, اس کے منہ کو بچے کے اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو منہ کو پاک رکھا, اور ہم دنیا میں آ کر بلکہ وہ نہیں ہیرو ہے, کیونکہ سگریٹ پینے والے ہیرو ہوتے ہیں نا, کیونکہ ہیروئن کو لیے بیٹھے ہوتے ہیں, اور ایک یہاں سے کیش لگائیں گے یہاں سے نکالیں گے, اور زیادہ ہی رہوں گے. ہے نا, ایسے ہی اسٹائل ہے نا, ٹھیک ہے نا بھائی. اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کش لگائیں گے, نہ منہ سے دھواں نکلے گا نہ ناک سے دھواں نکلے گا, لیکن دھواں نکلے گا نا, کہاں سے نکلے گا. اب یہ فل ان دی بلینکس, خالی جگہ آپ پور کیجیے, ہمارا کام ہر چیز بتانا تھوڑی ہے. جس کی سمجھ میں آ جائے وہ مجھے بعد میں بتا دے. تو کیا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ کو گندگی سے پاک رکھا اور ہم نسوار کھا کر سگریٹ پی کر, جی مولوی صاحب کہتے ہیں جائز ہے, تو میں ہم مولوی صاحب کی بات تھوڑی کر رہے ہیں, میں ہم مفتی پر اعتراض تھوڑی کر رہے ہیں کہ مفتی نے بولا جائز ہے. لیکن میرے دوستو ہم ایک محبت کی بات پیش کر رہے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ کو صاف رکھنے کا, پاک رکھنے کا سامان, ماں کے پیٹ میں گندا خون اور حیض نہیں جانے دیا, تو اس منہ کو ہم ناپاک کر کے گندا کر کے, بتائیے ناپاک جگہ پر اللہ کا نام لینے کی اجازت ہے, بیت الخلاء میں لینے کی اجازت ہے؟ تو جب ہمارا منہ گندا ہوگا تو ہم اللہ کا نام کیسے لیں گے. میں تو عشق کی بات پیش کر رہا ہوں بھائی, میں مولوی صاحب کے خطبے کو نہیں بول رہا. اب رہی بات, صاحب اصل میں ہم کش اس لیے لگاتے ہیں کہ لیٹرین میں نکلتا نہیں ہے, اسی لیے ایک صاحب سے, ایک صاحب انہوں نے کو قبض تھا, تو بیٹے سے کہا بیٹا جا 30 روٹیاں لے کر آ, 5 کلو گوشت لے کر آ. اس نے کہا ابا تجھے تو قبض ہے, تو اتنا کیسے کھائے گا؟ کہا بیٹا تو سمجھتا نہیں ہے, 30 روٹی کھاؤں گا, 5 کلو کڑائی کھاؤں گا, وزن پڑے گا نیچے سے خود نکل جائے گا, وزن سے نکل جائے گا. کہا یہ ترکیب ہے بیٹا, اس لیے بعض لوگ سگریٹ اس لیے پیتے ہیں تاکہ اوپر سے امپورٹ کریں اور نیچے سے ایکسپورٹ ہو جائے, ایکسپورٹ کے لیے پیتے ہیں کہ جی ہمارا ایکسپورٹ نہیں ہوتا ہے. تو میرے دوستوں اس کے لیے دوسری چیزیں بھی ہیں, حکیم سے رابطہ کرے, ڈاکٹر سے رابطہ کرے, لیکن جس منہ سے اللہ کا نام لیتا ہے اس منہ کو بدبودار اور گندا کرنا. ہمارے کراچی میں ایک دوست ہے, ان کے والد صاحب 10 برس ہو گئے سگریٹ چھوڑے ہوئے, 30 یا 40 سال انہوں نے سگریٹ پی, لیکن ہر دوسرے مہینے اسپتال پڑے ہوئے ہوتے, پھیپھڑے تباہ برباد ہو چکے ہیں. اب مفتی صاحب نے یہ بھی تو پوچھے, مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں سگریٹ پینا جائز ہے لیکن اپنے اعضاء کو برباد کرنا یہ بھی جائز ہے کہ نہیں, یہ بھی تو پوچھے ذرا. اپنی ہمیں آنکھیں کسی کو عطیہ دینا جائز نہیں ہے, ہماری آنکھیں, ہمارا جسم ہم کسی کو دے نہیں سکتے کیونکہ ہمارا جسم اللہ تعالی کی امانت ہے, اور ایسا کام کرنا جس سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچے وہ کام جائز نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی عبادت بھی نہیں رکھی کہ اتنی عبادت کرو, اتنا کام کرو. اچھا ایک بات بتائیے, اگر آپ کا بچہ زیادہ کام کرے تو آپ کیا کہتے ہیں بیٹا کام کیا کر, بیٹا کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی اتنی عبادت کہ جس سے بندہ تھک جائے اور اپنا آرام بھی نہ کرے, ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں ہے بھائی. اس لیے آپ فرائض دیکھیں بہت تھوڑے رکھے, فرائض اور واجبات اور سنت موقع تو بہت تھوڑی رکھی اللہ تعالیٰ نے. اور میرے مرشد نے کیا عجیب بات فرمائی کہ ایک آدمی تلاوت کرے گا کتنی دیر, قرآن مجید پڑھے گا کتنی دیر, ذکر کرے گا کتنا, نمازیں پڑھے گا کتنی, کتنا جو ہے عبادت کرے گا, فرمائے کہ تھکے گا نا کہ تھکے گا, فرمائے ایک عبادت ایسی ہے جو 24 گھنٹے کی جا سکتی ہے, ایک عبادت ایسی ہے جو 24 گھنٹے کی جا سکتی ہے, اور وہ عبادت یہ ہے گناہ نہ کرنا. گناہ نہ کرنے کی عبادت یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے. اس لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس, اے ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حرام کی بھی چیزوں سے تو بچ جا تو تمام انسانوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. تو سب سے بڑا عبادت گزار تہجد پڑھنے والا نہیں ہے, سب سے بڑا عبادت گزار اشراق پڑھنے والا نہیں ہے, سب سے بڑا عبادت گزار حج عمرہ کرنے والا نہیں ہے, بلکہ گناہ سے بچنے والا یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نسخہ کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ جو گناہ سے بچتا ہو. ایک آدمی آپ خود سوچئے، ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، حج و عمرہ کرتا ہے، لیکن عورتوں کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھتا ہے، آپ اس کو شریف آدمی بولیں گے؟ ہرگز نہیں بولیں گے. وہ شریف نہیں ہے. جو غیر شریف حرکت کرے وہ شریف کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے نام کے ساتھ شریف کا لائقہ لگانے سے شریف تھوڑی بن جاتا ہے، ورنہ تو بابرہ شریف بھی شریف ہوتی. لیکن کوئی اس کو شریف ماننے کو تیار ہے؟ شریف کا لائقہ کیسا لگتا ہے؟ شرافت کے اعمال کرنے سے. اور شر اور آفت، جو شرافت کے اعمال نہیں کرے گا وہ کس میں مبتلا ہوگا؟ شر اور آفت میں. شرافت میں کیا ہے؟ شر اور آفت. اور جو شریف کام کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ شرافت سے رہے گا. اور جو شریف کام نہیں کرے گا وہ شر اور آفت میں مبتلا ہوگا. جیسے کسی کی عورت کو دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ کہتے جی دیکھتے ہی تو ہیں، کیا حرج ہے؟ ارے میاں دیکھتا تو ہے، یہ کیا بات ہے؟ مسجد میں آ کر کہتا ہے منہ میرے کعبہ شریف کی طرف اور دل کہتا ہے نہیں میں تو اس کے پاس ہوں. ذکر کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ اللہ یہ جی، پھر کہتا ہے کہ جی مولوی صاحب فلم دیکھی تھی، ہر وقت اس کا خیال آتا رہتا ہے. کیوں؟ دیکھا نا، تو آنکھوں کو مبتلا کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شکل دل میں بس گئی، اب اس کا خیال ہری نرکنا مشکل ہے. کتنے نرم نرم گالوں کو لوہے کے بلیڈ سے کھرچنا، اپنے گالوں کو عذاب دینا نہیں ہے بھائی. پھر نرم نرم گال، پھول جیسے گال. آپ کے بہاولپور میں سنا ہے کوئی جنگل ہے جہاں شیر کھلے ہوئے ہیں، بہاولپور سے کوئی 10-12 کلومیٹر آگے ہے، کیا نام ہے بھائی اس کا؟ اور بتاؤ نا، لا سوار پارک، کیا ہو گئی؟ نیشنل پارک. ہو جی، شیر کھلے ہوئے ہیں، ببر شیر بھی ہے وہاں پہ، ببر شیر بھی ہے. آپ ببر شیر کو جا کر دیکھیے، ببر شیر کی داڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہوتی ہے نا. اور شیرنی بھی ہوگی وہاں پہ، شیرنی کو بھی دیکھیے گا، اس کی داڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. تو شیر داڑھی رکھنے والا کون ہے؟ مرد شیر. اور نہ رکھنے والا میں نہیں بولوں گا. تو ہم مرد بنیں گے یا ہم شیر بننا چاہیں گے؟ شیر نہیں، ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ شیر بنوں. تو اس لیے میرے دوستو، بس گناہ چھوڑے. اور اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی داڑھی منڈا رہا ہے، اب مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اس کا گناہ بھی لکھا جا رہا ہے. اور داڑھی رکھنے والا کھانا کھا رہا ہے، اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے، اپنے ماں باپ سے بات کر رہا ہے، اپنے نیک دوستوں میں بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے، کچھ عبادت نہیں کر رہا، لیکن داڑھی کا ثواب لکھا جا رہا ہے. مستقل سو گیا، سو گیا فرشتہ مستقل اس کا ثواب لکھ رہا ہے. تو ایسی عبادت اور فرما برداری میں مشغول ہو. اللہ اکبر. تو کیا فرمایا؟ اب وہ نال کاٹی، ناف سے ناف، کیا معرومی کیا فرماتے ہیں؟ ناف ماں بر مہر خود ببرید اندھ. یہ ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کی مثنوی بڑی مشہور ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ناف ماں بر مہر خود ببرید اندھ. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری ناف کو کاٹا، یعنی ہمیں آخر سے دنیا میں بھیجا. کیوں؟ بر اعلی شرط کے لیے آتا ہے. میرے شیخ نے فرمایا، یعنی کیوں بھیجا؟ اپنی محبت کی شرط پر. کیا ترجمہ دیکھیے، نہ پھر ماں پر میں نے خود ببریدان. اللہ تعالی نے جو ہمیں آخرت سے، عالم آخرت سے دنیا میں بھیجا، کیوں؟ اپنی محبت کی شرط پر. یعنی تم دنیا میں جانا ہماری محبت کے اعمال کرنا، کیونکہ تم عالم ارواح میں تھے، روح تھی، سر نہیں تھا، سجدہ کیسے کرتے؟ روح تھی، آنکھیں نہیں تھی، اللہ والوں کو کیسے دیکھتے؟ روح تھی، زبان نہیں تھی، اللہ کا نام کیسے لیتے؟ لہذا ہم تم کو دنیا میں جو جسم دے رہے ہیں، اپنی محبت کی شرط پر بھیج رہے ہیں کہ دنیا میں جانا، ہمارے بن کر رہنا، کسی اور کے نہ ہونا. اور یہ نعرہ لگانا، آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں، آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں، کوئی لیلا نہیں، کوئی محمل نہیں، کوئی لیلا نہیں، کوئی محمل نہیں. اور کیا نعرہ لگائے؟ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا ہم کسی کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. ہم کسی اور کے نہیں ہیں. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا؟ انہی کا ہوا جا رہا ہوں. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا؟ انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اب وہ کاٹی ناف محبت کی شرط پر, ناف ماں بر مہر خود گبریدان, اور عشق خود یہ محبت رکھی کیسے؟ عشق خود درجانے ماں, عشق دکھ عشق خود درجانے ماں کاریدان. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی یہ چوٹ لگا کر ہم کو دنیا میں بھیجا, ایسے نہیں بھیجا. لہذا اب رہی بات محبت کی چوٹ لگا تو دی, اب یہ محبت کی چوٹ ابھرے کیسے؟ اس چوٹ میں درد کیسے پیدا ہو تاکہ ہم اللہ کے باوفا بن جائے؟ تو میرے دوستو, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو, اگر کسی آدمی کو بچپن میں کوئی چوٹ لگے, یا کوئی فوج میں جاتا ہے کبھی گولی لگ جاتی ہے, یا کوئی اور واقعہ پیش آتا ہے, زبردست ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے جوانی میں, اب بوڑھا ہو جاتا ہے, جب سردی کا زمانہ آتا ہے, پوروا ہوائیں چلتی ہیں, مشرق کی ہوا چلتی ہے, تو وہ جو پرانی چوٹ ہوتی ہے اس میں درد شروع ہو جاتا ہے. کیوں جناب؟ پرانی چوٹ درد کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اب وہ جو درد شروع ہو جاتا ہے کب؟ جب مشرقی ہوائیں چلتی ہے. تو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی چوٹ میں درد کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کی محبت کی ہوائیں, اللہ کے عشق و محبت اور عشق باری آہوزاری سے جب وہ اپنا درد بھرے دل کے ساتھ ہمارے دل پر, جو اس کا دل کی وہ نور اثر انداز ہوتا ہے, تو وہ اللہ کی محبت کی چوٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ نعرہ مارتا ہے کہ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے, دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے, تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. اور وہ چوٹ تو لگا دی ہے ہم کو سب کو. کیا چوٹ؟ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ارے ظالم, جب میں تیری تربیت کرنے والا میں ہوں, تیرے دل کو خوش کرنے والا میں ہوں, تجھے رزق دینے میں والا میں ہوں, تو تو زمانے سے کیوں مانگتا ہے؟ تو اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے حرام لذتوں کی طرف کیوں جاتا ہے؟ لہذا پتہ چلا اللہ کی محبت کی چوٹ کب ابھرتی ہے؟ جب اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے. دیکھیے بخاری شریف الحمدللہ آج موجود ہے, تقریباً 7,500 احادیث مبارکہ ہیں اس میں. ایک آدمی پوری بخاری شریف کو حفظ کر لے, زبانی یاد کر لے, چلیے اور آگے بڑھیے, پوری سہائے ستہ احادیث مبارکہ کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں, اس کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ کی کتابیں, صرف 6 ہی کتابیں نہیں ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ہیں, بے شمار ہیں ماشاءاللہ. تو وہ پوری کتابیں, 6 کتابیں وہ حافظ ہو جائے اس کا, اور قرآن مجید کا بھی حافظ ہو جائے, پوری قرآن مجید زبانی یاد, جہاں لفظ بتاؤ آگے پڑھنا شروع کر دیتا ہے, ایسا زبردست حافظ اور قاری ہے. قرآن مجید کا حافظ اور 6 احادیث مشہور کتابوں کا حافظ, صحابی بن جائے گا. ارے بھائی, قرآن مجید کا حافظ ہے, احادیث مبارکہ زبانی یاد ہے, صحابی کیوں نہیں بن رہا؟ کیوں؟ نگاہ نبوت کی ضرورت ہے, نگاہ نبوت چاہیے نا. قرآن مجید پورا موجود, بخاری شریف پوری موجود, احادیث بے شمار, 1,00,000 احادیث یاد کر لے. جو جس محدث کو کم از کم 1,00,000 احادیث یاد ہوں, اس محدث کو کہتے ہیں حافظ حدیث. جیسے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ, وہ ان کو حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 1,00,000 احادیث کے وہ حافظ تھے. لیکن 1,00,000 احادیث شریف یاد کرنے کے باوجود آپ ان کو صحابی کہیں گے؟ نگاہ نبوت نہیں ہے بھائی. حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ زمانے نبوت پایا, ایمان بھی لے آئے, لیکن صحابی نہیں ہے, صحابی نہیں ہے. درجہ ملا, فضیلت ہے, ایک کسی خاص چیز میں فضیلت ہو گئی, اور وہ فضیلت کیا مل گئی؟ دیکھیے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھیے, کہ یہ جو بعض میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو حضرت اویس کرنی سے دعا کرانا, ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, اور صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے دعا کرانے کے لیے گئے. تم کہتے ہیں کہ جی صحابی تابعی سے دعا کرانے کے لیے. تو میرے دوستو آپ اس بات کو یوں سمجھے کہ ایک شخص ہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے, اب اس کا جو باپ ہے وہ باپ کھیتی باڑی کرتا ہے, کسان ہے, اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر ایم این اے بن گیا مان لو, تو اس کو ایک چیز میں وہ ایم این اے بن گیا, لیکن رہے گا تو بیٹا ہی نا. لہذا حضرت اویس کرنی کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت عطا فرما دی, لیکن وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. جو ڈگری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی و رضوان کی جو ڈگری اس صحابی کو ملی ہوئی ہے وہ حضرت اویس کرنی کے لیے نہیں ہے. فضیلت ہے کہ آپ نے فرمایا بہت فضیلت کی چیز ہے, ان کی دعا قبول ہوگی, سر آنکھوں پر ہے, لیکن صحابی کے لیے نگاہ نبوت چاہیے. تو پتہ چلا نگاہ نبوت صحابہ ساز ہوتی ہے, صحابہ گری کرتی ہے, صحابہ سازی کرتی ہے, صحابہ گری کرتی ہے, یعنی نگاہ نبوت سے صحابی پیدا ہوتے ہیں. تو میرے مرشد فرماتے ہیں نگاہ ولی ولایت ساز ہوتی ہے. ولی کی نگاہ نبوت سے صحابی بنتے ہیں اور نگاہ ولی سے ولی بنتے ہیں. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی مسجد کے اندر عبادت فرما رہے تھے, اور ایسی عبادت گھنٹوں عبادت کر کے جو اللہ تعالیٰ کے جو قلب انوارات عبادت سے اوور فلو ہو گیا اور چھلکنے لگا, آنکھوں سے ٹپکنے لگا, چہرے سے جھلکنے لگا, آنکھوں سے ٹپکنے لگا, چہرے سے جھلکنے لگا, یہی ہے سیما. کہہ رہے سیما ہوں فی وجوہم من اثر سجود. کیا فرماتے ہیں ملا علی قاری علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر علمانی میں فرماتے ہیں سیما ہوا نورن یہ گھر والا عابدین, سیما وہ نور ہے جو عابدین پر ظاہر ہوتا ہے. کیسے؟ جب دو من باطنین الى ظاہرین, اس کی ابتدا ان کے باطن سے ہوتی ہے اور پھر ان کے ظاہر پر آ جاتا ہے. یعنی جو عبادت کے انوارات جب دل اوور فلو بھر جاتا ہے تو وہ عبادت کے انوار آنکھوں سے ٹپکنے لگتے ہیں اور چہرے سے جھلکنے لگتے ہیں. جس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ان کا چہرہ دیکھ کر بتاتا ہے کہ یہ شخص اپنے قلب میں کیا انوار لیے ہوئے ہیں. کیونکہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ چہرہ ترجمان قلب ہوتا ہے, چہرہ ترجمان دل ہوتا ہے, جس کے دل میں مولا ہوتا ہے اس کا چہرہ ترجمان مولا ہوتا ہے, اور جس کے دل میں کسی لڑکی کی محبت یا کسی لڑکے کی محبت خبیث مقامات کی محبت ہوتی ہے اس کا چہرہ اس بدبو اور گندگی کا ترجمان ہوتا ہے. اگر کوئی کسی لڑکی کی محبت میں مبتلا ہے تو اس کی شرمگاہ اس کے پیشاب کا مقام کا چہرہ اس کا ترجمان ہوگا, اور جو کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے تو اس کے پخانے گندگی کے مقامات اس کے چہرے پر اس کا چہرہ اس کا ترجمان ہوگا, اور جس کے دل میں مولا ہوگا اس کا چہرہ ترجمان مولا ہوگا. یہ جو چہرہ ہے نا یہ گواہی دیتا ہے جناب, یہ چہرہ بھی بتاتا ہے. ارے میاں سیدھی سیدھی بات ہے, آپ کی مسجد کے امام صاحب نہ آئے, پوری صف میں صرف ایک داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے, اور یہ وہ داڑھی والا ہے جس نے رات بھر ننگی فلمیں دیکھی ہیں, یہ وہ داڑھی والا ہے جس نے شراب بھی پی ہے, جس نے رات کو زنا بھی کیا ہے, جس نے رات کو چوری بھی کی ہے, جس نے ماں باپ کو ستایا بھی ہے, جس نے بیوی پر ظلم بھی کیا ہے, لیکن مسجد میں آ کر بیٹھ گیا, جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتا. امام صاحب آئے نہیں, آپ پوری صف میں سے نماز کے لیے کس کو کھڑا کریں گے؟ اسی داڑھی والے کو. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب وہ داڑھی والا کیا کہتا ہے, بھائی مجھے تو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا, میں بہت گنہگار ہوں. آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ گنہگار ہیں لیکن نماز آپ کو پڑھانی ہوگی. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ اور اب ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں بھائی, اگر یہ دیکھو گنہگار ہیں اور میں بہت متقی آدمی ہوں, مجھے قرآن مجید پورا یاد, مجھے بخاری شریف پوری یاد, فقہ کے مسائل ازبر, ہدایہ کا بھی حافظ ہوں, اور قرآن مجید بہت عمدہ پڑھتا ہوں, لیکن اس کی داڑھی نہیں ہے, آپ اس سے نماز پڑھوائیں گے؟ تو پتہ یہ چلا یہ چہرہ جو ہے یہ داڑھی یہ ترجمان ہے کسی چیز کی, کہ امامت کا حقدار وہ شخص ہے کہ جس کے چہرے پر داڑھی ہے. کتنی بڑی چیز ہے میرے دوست. اور ایک بزرگ تو فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا تو کیا لایا ہے, فرماتے میں اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہوں گا تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. کہ صورت کا بنانا میرے اختیار میں تھا, اے اللہ حقیقت آپ اس میں ڈال دیجئے. میں نے اللہ والوں کی شکل بنا لی, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا لی. پوچھتے ہیں کہ کیا دلیل ہے, ارے ظالم اگر قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ میری شکل میں تجھے کیا خرابی نظر آئی تھی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ٹھیک نہیں تھی؟ کیا اس میں کسی کو شبہ ہے؟ کیا انبیاء علیہ السلام جتنے آئے ہیں 100,000 سے زیادہ کیا کوئی نبی ایسا گزرا جس کی داڑھی نہ ہو؟ کتنے صحابہ تھے 100,000 سے زیادہ, کیا کسی کو شبہ ہے کہ کوئی صحابی بغیر داڑھی کے تھا؟ تو پھر کیا دلیل مانتا ہے بھائی؟ اپنے دل سے پوچھے اس تفتی کل تک, اپنے دل سے فتوا پوچھے کہ داڑھی رکھنا کیسا ہے, اپنے دل سے فتوا لے کہ داڑھی رکھنا کیسا ہے, تو دل کیا کہے گا؟ یہی کہے گا نا کہ میاں اللہ کے پیاروں کا طریقہ ہے, اللہ کے پیاروں کا طریقہ ہے, یہ اللہ کے پیاروں کی شکل ہے. تو اللہ والوں کی نگاہ, اللہ والوں کی نگاہ ولی ساز ہوتی ہے. شاہ عبد القادر صاحب باہر نکلے کسی ضرورت سے, اسی حالت کے اندر ایک کتے کے اوپر نگاہ پڑ گئی. حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کتا دہلی کے اندر جہاں جاتا تھا سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. ہنس کر فرمایا گویا کتوں کا پیر بن گیا. حالانکہ کتوں کا کیا مزاج ہے, ہر کتے کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے, سرحد ہوتی ہے. اگر اس کی سرحد میں دوسرا کتا آ جائے اب دونوں میں بھونک کا مقابلہ ہوتا ہے, نعرے بازی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں یہاں کا لیڈر ہوں, وہ کہتا ہے میں ہوں. اب دونوں کتے بھونک رہے ہیں. اس کے بعد جو کتا بھونک میں ہار جاتا ہے تو وہ اپنی دم کو ٹانگوں کے درمیان دبا لیتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی, یہ کیا علامت ہے؟ سرنگو ہو گیا, یعنی سرینڈر ہو گیا, دم کو ٹانگ کے درمیان دبا کے سرینڈر کر لیا, شکست تسلیم کر لی کہ ٹھیک ہے جناب آپ بڑے کتے ہیں. تو میرے دوستو, لیکن کیا حکیم الامت فرماتے ہیں کہ وہ کتا جہاں جاتا تھا سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. پھر ایک آہ کیسی ہے فرمائی کہ ہائے جن کی نگاہوں سے جانور محروم نہیں رہتے ان کی نگاہوں سے انسان کیسے محروم رہے گا. کہتے ہیں صاحب یہ واقعہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کہ صاحب کتا, کتے کی نگاہ سے اللہ والے کی نگاہ سے کتے کا یہ عالم ہوگا, واقعہ سمجھ میں نہیں آتا. اچھا چلو دوسرا واقعہ سمجھ لو. اصحاب کہف کا واقعہ تو قرآن مجید میں ہے, ان کا بھی تو ایک کتا تھا اور وہ کتا کیا کہتا ہے کہ میں آپ کی حفاظت کے لیے ہوں. اس کتے کا ذکر قرآن مجید میں ہے. کتا نجس ہے, ارذل المخلوقات میں سے ہے, یعنی ایسا ہے اس کا لعاب دین اتنا نجس ہے کہ دوسری نجاست 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے, کتے کی نجاست 7 مرتبہ دھونی پڑتی ہے. کیوں مولوی صاحب؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی چیز نازل فرمائی کہ عام نجاست کے لیے 3 دفعہ دھو اور کتے کی نجاست کو 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے. ہاں مفتی صاحب, اس لیے یہ واقعہ بتا دیا کہ وہ کتا ان اللہ والوں کی صحبت سے, وہ انبیاء علیہ السلام نہیں تھے, وہ نبی نہیں تھے, وہ صرف اللہ والے تھے, نیک لوگ تھے, لیکن وہ کتا ان اللہ والوں کی صحبت سے اس کا ذکر قرآن مجید میں آ رہا ہے. جب تمام دنیا کے قاری حافظ عالم قرآن مجید پڑھتے ہیں, حرم شریف میں, مکہ شریف میں, مدینہ شریف میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو اس کتے کا بھی نام آتا ہے اور پڑھنا پڑتا ہے. وہ کلب ہوں باسط ذراعیہی بالوسیط, اور جب وہ کلبن پڑھتا ہے تو کاف لام اور با یہ 3 حروف مل کر کتے کا لفظ بنتے ہیں, لیکن کاف پر دس نیکیاں مل رہی ہیں, لام پر دس نیکیاں مل رہی ہیں, با پر دس نیکیاں مل رہی ہیں. میرے مرشد نے فرمایا, اشبار آنکھوں سے روتے ہوئے فرمایا کہ وہ کتا اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اس کا جز اس کا ذکر قرآن مجید میں آ رہا ہے اور اس کے قیامت تک کے لیے اس کی تلاوت پر 30 نیکیاں مل رہی ہیں. اور فرمایا وہ کتا جنت میں جائے گا. فرمایا جب اللہ والوں کی صحبت سے کتے کا یہ عالم ہے تو انسان کا کیا حال ہوگا. حالانکہ جنت کتوں کے لیے نہیں ہے, جنت جانوروں کے لیے نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ولی ہمارے عاشق کہتے ہیں کہ ان کی صحبتوں سے جب جانور جنت میں جا سکتے ہیں, ارے ظالم تیرا کیا حال ہوگا, تیرا کیا حال ہوگا, کیا کرے, کیسے ان کی صحبت میں بیٹھے کیسے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے, لگائی جاتی ہے. لیکن اللہ والے جب مل جائیں تو ہم نے ان سے لینا کیا ہے. یہ لینا جی ہمارے ہاں لڑکا پیدا نہیں ہو رہا, تعویذ دے دیجئے, ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی, تعویذ دے دیجئے, ہماری دکان نہیں چل رہی, تعویذ دے دیجئے, قرضہ بہت زیادہ ہو گیا, وظیفہ بتا دیجئے, بیوی ستا رہی ہے, کوئی تعویذ دبا دیجئے. میرے دوستو اللہ والوں سے یہ نہیں لینا ہم نے, ہم نے وظیفہ نہیں لینا. وظیفہ لینا جائز, دم کرانا جائز اور تعویذ لینا جائز, سب کام جائز ہے. لیکن میرے دوستو مٹھائی والوں سے کیا لیتا ہے مٹھائی, کپڑے والے سے کیا لیتا ہے کپڑا, امرود والے سے کیا لیتا ہے امرود, کسی گوشت والے سے مٹھائی مانگی جا کے آتا ہے, تو یہ کیا بات ہے. اللہ والوں سے جا کر کیا مانگتا ہے, اللہ والوں سے اللہ کیوں نہیں مانگتا. تو اللہ والوں سے کیا لے, اللہ تعالیٰ کو حاصل کرے. اور اللہ تعالیٰ کیسے ملیں گے, اللہ تعالیٰ ملیں گے گناہ چھوڑنے سے. یہی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو کب تک غلام رہو گے, کب تک غلام رہو گے, نفس و شیطانی غلامی کرو گے, اپنی گردن سے غلامی کا طاق نکالو, اپنے سروں پر ہماری دوستی اور ولایت کے تاج سجاؤ. کہتے اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, گناہ سے بچو. تمہیں مشکل لگتا ہے گناہ سے بچنا, اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھو, کونو ما صادقین, تم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تو کیا ہوگا, تم اللہ والوں کی صحبت میں رہو گے تمہارا نام بدل جائے گا, تمہارا گاؤں بدل جائے گا, تمہارا دام بدل جائے گا. ان کی صحبت سے تم اللہ والے بن جاؤ گے اور کیا ہو جائے گا. وہ گناہ چھوڑنا, گناہ کا چھوڑنا نہ صرف آسان, میرے شیخ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میرے شیخ فرمایا کہ میرے مرشد فرماتے تھے کہ حکیم اختر یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے, لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ لگے تو نہ صرف یہ کہ راستہ آسان بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. پھر یہ شعر پڑھا, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ سے آ لگا تو چراغ راہ کے چل گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کتابیں لائیں, دیکھو کتابیں کون سی, سنت کی کتاب ہے نا, دیکھیے کتاب کچھ ہے, ہمارے شیخ کی کتاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. کیا نام دیکھیے, پیارے نبی کی پیاری سنتیں, پیارے نبی کی پیاری سنت. ارے بھائی اللہ پیارا, اللہ پیارا, اللہ تعالیٰ کا نبی پیارا, تو پیارے نبی کی ادائیں پیاری نہ ہوں گی, تو آپ پیارے نبی کی اداؤں کو, پیارے نبی کی پیاری اداؤں کو پیار نہ کرے گا. لہٰذا وہ کتاب اور ایک دو کتابیں اس کتاب کو حاصل کر لے. کیسے, مفت میں. میں چندہ لینے نہیں آیا ہوں بھائی, میں کراچی سے یہاں چندہ لینے نہیں آیا ہوں, بلکہ وہ اپنے بزرگوں کی چیز پیش کرنے آیا ہوں جس کو وہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کام کر لو, گناہ چھوڑ دو, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو, اس کے بدلے میں اللہ کے ولی اور دوست بن جاؤ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی و بارک وسلم. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, یا اللہ ہماری گناہ پسندی کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ ہم گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ آپ ہماری جانوں پر رحم فرما دیجئے, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, ہمارے دلوں کو ریکنڈیشن فرما دیجئے, ہمارے دلوں سے غیر اللہ کی گندگیوں کو نکال کر اپنی محبت, اپنا تعلق خاص, اپنا درد دل عطا فرما دیجئے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اللہ والوں کی محبت عطا فرما، علماء ربانی جی ان کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو گناہ سے شدید نفرت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل حاجت بنا، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما، یا اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو اپنے کرم سے پورا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، یا اللہ ہم آپ سے آپ کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے تعلق خاص اور قرب خاص عطا فرما دیجئے، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں جیتے جی اپنا ولی اور دوست بنا کر دنیا میں رکھیے، اور اپنا ولی اور دوست بنا کر دنیا سے لے جائیے، یا اللہ بہت زمانہ غفلت میں گزر گیا، ہم اب تک آپ کی قرب سے آپ کی محبت سے محروم ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہماری محروم جانوں کو اپنے قرب کا مزہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، اللہ والے اعمال عطا فرما دیجئے، اور اپنے دشمنوں کے اعمال سے ہم سب کو بچا، ہماری صورت ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا، ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا، اور یا اللہ ہمارے دل بہنوں کو قبول فرما، اور اپنے ہم سب کو جذب فرما کر اللہ والا بنا دیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم انك ملك مقتدر ما تشاء من امر يكون، اللهم اصلحنا في الدارين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، واعذنا من هم الدين وكار الرجال وشماتة الاعداء، وصل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.